السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ.
ایک صاحب نے کہا تھا کہ آج تم نے شعر نہیں سنایا, تو بندے نے عرض کیا کہ پھول ملفوظ کے چننے کے لیے آتے ہیں, پھول ملفوظ کے چننے کے لیے آتے ہیں, ہم سنانے نہیں سننے کے لیے آتے ہیں. پھول ملفوظ کے چننے کے لیے آتے ہیں, ہم سنانے نہیں سننے کے لیے آتے ہیں, ہم سنانے نہیں سننے کے لیے آتے ہیں. اور جو ہیں ٹھنڈے انہیں ملتی ہے یہاں گرمی عشق, جو ہیں ٹھنڈے انہیں ملتی ہے یہاں گرمی عشق, جو جلے دل ہیں وہ بھننے کے لیے آتے ہیں. جو ہیں ٹھنڈے انہیں ملتی ہے یہاں گرمی عشق, جو جلے دل ہیں وہ بھننے کے لیے آتے ہیں. جو ہے ٹھنڈے انہیں ملتی ہے یہاں گرمی عشق, جو جلے دل ہیں وہ بھننے کے لیے آتے ہیں. اور جیسے ابا کو تو اصلاح کی حاجت ہی نہیں, جیسے ابا کو تو اصلاح کی حاجت ہی نہیں, دعا کروانے وہ مننے کے لیے آتے ہیں, دعا کروانے وہ مننے کے لیے آتے ہیں. حضرت والا کے ملفوظ کے کپڑے کے تاجران سے, کپڑے کے تاجران سے حلوہ نہ مانگیے, کپڑے کے تاجران سے حلوہ نہ مانگیے, حلوائی کی دکان سے کپڑا نہ مانگیے, حلوائی کی دکان سے کپڑا نہ مانگیے. جس شے کی ہو دکان طلب کیجئے وہ شے, سونے کی مارکیٹ میں لوہا نہ مانگیے, سونے کی مارکیٹ میں لوہا نہ مانگیے. اور جب حاضری ہو اولیاء اللہ کے حضور, مولا کی ذات مانگیے دنیا نہ مانگیے, جب حاضری ہو اولیاء اللہ کے حضور, مولا کی ذات مانگیے دنیا نہ مانگیے, جب حاضری ہو اولیاء اللہ کے حضور, مولا کی ذات مانگیے دنیا نہ مانگیے. کپڑے کے تاجران سے حلوہ نہ مانگیے, اور حلوائی کی دکان سے کپڑا نہ مانگیے. اور جانے جانا سے جب پیار ہو جائے گا, یعنی اللہ تعالی سے, جانے جانا سے جب پیار ہو جائے گا, جان دینا مزیدار ہو جائے گا. جانے جانا سے جب پیار ہو جائے گا, جان دینا مزیدار ہو جائے گا, جان دینا مزیدار ہو جائے گا. اور جس کے باطن میں مخفی ہو عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جس کے باطن میں مخفی ہو عشق نبی, اس کے ظاہر سے اظہار ہو جائے گا. جس کے باطن میں مخفی ہو عشق نبی, اس کے ظاہر سے اظہار ہو جائے گا, اس کے ظاہر سے اظہار ہو جائے گا. جیسا بندے نے کہا ہے کہ وہ جس کے دل میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, وہ جس کے دل میں عشق مصطفیٰ کا باغ لگ جائے, تو اس کے رخ پہ بھی تزئین سنت ہونے لگتی ہے. وہ جس کے دل میں عشق مصطفیٰ کا باغ لگ جائے, تو اس کے رخ پہ بھی تزئین سنت ہونے لگتی ہے. اثر جب مہرباں انسان پہ قسمت ہونے لگتی ہے, کسی اللہ والے سے محبت ہونے لگتی ہے. اثر جب مہرباں انسان پہ قسمت ہونے لگتی ہے, کسی اللہ والے سے محبت ہونے لگتی ہے. اور نظر پر جب خدا کی نظر رحمت ہونے لگتی ہے, تو بن چاہے بھی نظروں کی حفاظت ہونے لگتی ہے. نظر پر جب خدا کی نظر رحمت ہونے لگتی ہے, تو بن چاہے بھی نظروں کی حفاظت ہونے لگتی ہے. اور وہیں ابلیس رکھ دیتا ہے بم لطف معاصی کا, وہیں ابلیس رکھ دیتا ہے بم لطف معاصی کا, جہاں تعمیر تقوی کی عمارت ہونے لگتی ہے. وہیں ابلیس رکھ دیتا ہے بم لطف معاصی کا, جہاں تعمیر تقوی کی عمارت ہونے لگتی ہے. اور رہوں بیدار تو میرے تصور میں وہ رہتے ہیں, رہوں بیدار. سن 1989 میں حضرت والا کو یہ شعر سنائے تھے, 89 میں. رہوں بیدار تو میرے تصور میں وہ رہتے ہیں، جو سو جاؤں تو خوابوں میں زیارت ہونے لگتی ہے، رہوں بیدار تو میرے تصور میں وہ رہتے ہیں، جو سو جاؤں تو خوابوں میں زیارت ہونے لگتی ہے، اثر جب مہرباں انسان پہ قسمت ہونے لگتی ہے تو بن چاہے بھی، اثر جب مہرباں انسان پہ قسمت ہونے لگتی ہے، کسی اللہ والے سے محبت ہونے لگتی ہے، اور نظر پر جب خدا کی نظر رحمت ہونے لگتی ہے تو بن چاہے بھی نظروں کی حفاظت ہونے لگتی ہے، جانے جانا سے جب پیار ہو جائے گا جان دینا مزیدار ہو جائے گا، اور جس کے باطن میں مخفی ہو عشق نبی اس کے ظاہر سے اظہار ہو جائے گا، اور بھول کر بھی اگر مس پہ ماری نظر، بھول کر بھی اگر مس پہ ماری نظر، شہر تقویٰ کا مسمار ہو جائے گا، بھول کر بھی اگر مس پہ ماری نظر، شہر تقویٰ کا مسمار ہو جائے گا، بھول کر بھی اگر مس پہ ماری نظر، شہر تقویٰ کا مسمار ہو جائے گا، شہر تقویٰ کا مسمار ہو جائے گا۔ حضرت والا نے کسی سے کہا تھا کہ جاؤ دیکھ کے آؤ فلاں صاحب ہے یا نہیں، تو انہوں نے آ کے بتایا کہ میں نے نظر مار لی ہر طرف، نہیں ہے وہ نظر مار لی، حضرت نے خوب نظر مار لی، پھر حضرت نے شعر فرمایا کہ نظر مار کر میر بھاگا ہوا ہے، محبت کے تھانے میں چالان ہوگا، محبت کے تھانے میں چالان ہوگا۔ ملی اللہ والوں کی جنہیں صحبت نہیں ہوتی، ملی اللہ والوں کی جنہیں صحبت نہیں ہوتی، تو ایسے عالموں کے علم میں برکت نہیں ہوتی، تو ایسے عالموں کے علم میں برکت نہیں ہوتی، اور محبت کر کے بھی وہ فیض سے محروم رہتا ہے وہ جس کے دل میں اپنے شیخ کی عظمت نہیں ہوتی، محبت کر کے بھی وہ فیض سے محروم رہتا ہے وہ جس کے دل میں اپنے شیخ کی عظمت نہیں ہوتی، اور معاصی میں، معاصی کہتے ہیں گناہ کو، معاصی میں پریشانی بھی ذلت بھی مشقت بھی، معاصی میں پریشانی بھی ذلت بھی مشقت بھی، مگر تقویٰ سے رہنے میں کوئی محنت نہیں ہوتی، معاصی میں پریشانی بھی ذلت بھی مشقت بھی، مگر تقویٰ سے رہنے میں کوئی محنت نہیں ہوتی، مگر تقویٰ سے رہنے میں کوئی محنت نہیں ہوتی، اور اگر داڑھی کے رکھ لینے سے چہرہ بدنما لگتا، اگر داڑھی کے رکھ لینے سے چہرہ بدنما لگتا، تو پھر داڑھی میرے سرکار کی سنت نہیں ہوتی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر داڑھی کے رکھ لینے سے چہرہ بدنما لگتا، تو پھر داڑھی میرے سرکار کی سنت نہیں ہوتی، تو پھر داڑھی میرے سرکار کی سنت نہیں ہوتی۔ اور
بہت ہی زیادہ پسند تھا، اور کتنے ملکوں میں حضرت نے اپنے نماز کے دوران اس کو پڑھا ہے، کئی بار
الحمدللہ۔ ایک شاعر کہتا ہے آج پہلی بار اس نے گنگنائے میرے شعر، آج پہلی بار اس نے گنگنائے میرے شعر، آج پہلی بار اپنی شاعری اچھی لگی۔ تو جب محبوب خود شعر کو پڑھتا ہے تو پھر پوچھئے کہ کیا مزہ ہے عاشق سے۔ اگر داڑھی کے رکھ لینے سے چہرہ بدنما لگتا، اور جب میں اسے پڑھتا تو حضرت والا نے فرمایا کہ شیر کو شیر کی طرح پڑھتا ہے، شیر کو شیر کی طرح پڑھتا ہے۔ اگر داڑھی کے رکھ لینے سے چہرہ بدنما لگتا، تو پھر داڑھی میرے سرکار کی سنت نہیں ہوتی، تو پھر داڑھی میرے سرکار کی سنت نہیں ہوتی، اور جسے قرب خداوندی کی لذت ہو گئی حاصل، جسے قرب خداوندی کی لذت ہو گئی حاصل، اسے ترک معاصی پر کبھی حسرت نہیں ہوتی، یہ بھی حضرت والا کا ملفوظ ہے، جسے قرب خداوندی کی لذت ہو گئی حاصل، اسے ترک معاصی پر کبھی حسرت نہیں ہوتی، اسے ترک معاصی پر کبھی حسرت نہیں ہوتی، اور بھلا وہ کیا اٹھائے گا علم، علم کہتے ہیں جھنڈے کو، بھلا وہ کیا اٹھائے گا علم دین محمد کا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بھلا وہ کیا اٹھائے گا علم دین محمد کا کہ جس سے فجر میں اٹھنے کی بھی زحمت نہیں ہوتی، کہ جس سے فجر میں اٹھنے کی بھی زحمت نہیں ہوتی، بھلا وہ کیا اٹھائے گا علم دین محمد کا کہ جس سے فجر میں اٹھنے کی بھی زحمت نہیں ہوتی، اور وہ کیا مصروف ہے راہ تصوف کی مسافت میں، وہ کیا مصروف ہے راہ تصوف کی مسافت میں کہ جس کو ذکر کے معمول کی فرصت نہیں ہوتی، وہ کیا مصروف ہے راہ تصوف کی مسافت میں کہ جس کو ذکر کے معمول کی فرصت نہیں ہوتی، کہ جس کو ذکر کے معمول کی فرصت نہیں ہوتی، اور خدائے پاک پھر کیوں حکم دیتا ہم کو تقوی کا، خدائے پاک پھر کیوں حکم دیتا ہم کو تقوی کا، اگر ترک معاصی پر ہمیں قدرت نہیں ہوتی، خدائے پاک پھر کیوں حکم دیتا ہم کو تقوی کا، اگر ترک معاصی پر ہمیں قدرت نہیں ہوتی، اگر ترک معاصی پر ہمیں قدرت نہیں ہوتی، اور معاصی سے تو یہ اللہ والے دور رہتے ہیں، معاصی سے تو یہ اللہ والے دور رہتے ہیں، مگر عاصی سے تو ان کو کبھی نفرت نہیں ہوتی، معاصی سے تو یہ اللہ والے دور رہتے ہیں، مگر عاصی سے تو ان کو کبھی نفرت نہیں ہوتی، مگر عاصی سے تو ان کو کبھی نفرت نہیں ہوتی، مگر عاصی سے تو ان کو کبھی نفرت نہیں ہوتی، اور میں ان سے حال دل کہنے کا کیا کچھ عزم رکھتا ہوں، میں ان سے حال دل کہنے کا کیا کچھ عزم رکھتا ہوں، مگر جب سامنے جاتا ہوں تو ہمت نہیں ہوتی، میں ان سے حال دل کہنے کا کیا کچھ عزم رکھتا ہوں، مگر جب سامنے جاتا ہوں تو ہمت نہیں ہوتی، مگر جب سامنے جاتا ہوں، حضرت محمد سے بھی سالک نے پوچھا تھا، تربیت سالک میں موجود ہے، کہ آپ کے سامنے آ کے گڑبڑا جاتے ہیں، جو کہنا چاہتے ہیں وہ بھی بھول جاتے ہیں، فرمایا یہ عظمت شیخ کا غلبہ ہے، جو مضمون نہیں ہے بلکہ اچھا ہے، محمود ہے اور اچھا ہے، عظمت شیخ کی وجہ سے آدمی جو کہنا چاہتا ہے نہیں کہہ پاتا، اسی لیے حالات کو لکھنا چاہیے، میں ان سے حال دل کہنے کا کیا کچھ عزم رکھتا ہوں، مگر طریقہ یہی تھا کہ شعر میں آدمی سب کچھ کہہ سکتا ہے، ایک دفعہ مولانا عبد المتین صاحب بھی کہنے لگے جب میں نے یہ شعر سنایا کہ کہاں تو اشرف و اقرب کہاں ہم ایسے تشنا لب، کہاں تو اشرف و اقرب کہاں ہم ایسے تشنا لب، تیرا نظر کرم کرنا تعجب خیز ہے ساقی، تیرا نظر کرم کرنا تعجب خیز ہے ساقی، تو مولانا نے کہا کہ تم شاعر لوگ جو بھی کہہ جاؤ کوئی کچھ نہیں کہتا، ہم نثر میں کہیں تو لوگ زبان پکڑتے ہیں، میں ان سے حال دل کہنے کا کیا کچھ عزم رکھتا ہوں، مگر جب سامنے جاتا ہوں تو ہمت نہیں ہوتی، اور اثر کو گلستان دہر میں پھر پوچھتا بھی کون، اگر اس خار کو گلشن سے کچھ نسبت نہیں ہوتی، اثر کو گلستان دہر میں پھر پوچھتا بھی کون، اگر اس خار کو گلشن سے کچھ نسبت نہیں ہوتی،
اور وہ والا سنا دیے کہاں تو اشرف ہو،
کھلا یہ اب جنوں اپنا خرد آمیز ہے ساقی، کھلا یہ اب جنوں اپنا خرد آمیز ہے ساقی، شراب عشق کا نشہ بہت ہی تیز ہے ساقی، کھلا یہ اب جنوں اپنا خرد آمیز ہے ساقی، یعنی عقل کی آمیزش ہے اس میں، کھلا یہ اب جنوں اپنا خرد آمیز ہے ساقی، شراب عشق کا نشہ بہت ہی تیز ہے ساقی، شراب عشق کا نشہ بہت ہی تیز ہے ساقی، اور تجھے میں رومی ثانی کہوں یا دوسرا تبریز، تجھے میں رومی ثانی کہوں یا دوسرا تبریز، کہ تجھ میں اجتماع رومی و تبریز ہے ساقی، تجھے میں رومی ثانی کہوں یا دوسرا تبریز، کہ تجھ میں اجتماع رومی و تبریز ہے ساقی، کہ تجھ میں اجتماع رومی و تبریز ہے ساقی، اور خدا کے عشق کی مستی چھلکتی ہے نگاہوں سے، خدا کے عشق کی مستی چھلکتی ہے نگاہوں سے، تیرا پیمانہ اے دل کس قدر لبریز ہے ساقی، خدا کے عشق کی مستی چھلکتی ہے نگاہوں سے، تیرا پیمانہ اے دل کس قدر لبریز ہے ساقی، تیرا پیمانہ اے دل کس قدر لبریز ہے ساقی، اور ضعیف میں کدا سے وہ ملے پیر مغا بن کر، ضعیف میں کدا سے وہ ملے پیر مغا بن کر، مقابل ہو اگر نو عمر تو نو خیز ہے ساقی، مقابل ہو اگر نو عمر تو نو خیز ہے ساقی، مقابل ہو اگر نو عمر تو نو خیز ہے ساقی، ضعیف میں کدا سے وہ ملے پیر مغا بن کر، مقابل ہو اگر نو عمر تو نو خیز ہے ساقی، اور تو اپنی اشک بار آنکھوں سے تخم عشق بوئے جا، تو اپنی اشک بار آنکھوں سے تخم عشق بوئے جا، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی، ذرا نم ہو تو یہ مٹی، تو اپنی اشک بار آنکھوں سے تخم عشق بوئے جا، تو اپنی اشک بار آنکھوں سے تخم عشق بوئے جا، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی، اور دل مومن تو پھر دل ہے یہاں پتھر پگھل جائے، دل مومن تو پھر دل ہے یہاں پتھر پگھل جائے، تیرا طرز سخن ایسا اثر انگیز ہے ساقی، دل مومن تو پھر دل ہے یہاں پتھر پگھل جائے، تیرا طرز سخن ایسا اثر انگیز ہے ساقی، اور کہاں تو اشرف و اقرب کہاں ہم ایسے تشنا لب، کہاں تو اشرف و اقرب کہاں ہم ایسے تشنا لب، تیرا نظر کرم کرنا تعجب خیز ہے ساقی، تیرا نظر کرم کرنا تعجب خیز ہے ساقی، تیرا نظر کرم کرنا تعجب خیز ہے ساقی، اور دل حسرت زدہ کی داستان سن کر یقین آیا، دل حسرت زدہ کی داستان سن کر یقین آیا، کہ جنگ نفس شیطان کس قدر خونریز ہے ساقی، کہ جنگ نفس شیطان کس قدر خونریز ہے ساقی، الحمدللہ
حضرت کو بہت پسند تھا، حضرت کی پوری داستان زندگی ہے اس شعر میں، جو مجاہدات حضرت والوں نے کیے وہ بہت ہی عمدہ پیرایا انہوں نے، جب عمدہ اس کا اظہار ہے جنگے نفس و شیطان کس قدر خون ریز ہے سر، بہت عمدہ اس کو، سبحان اللہ ماشاء اللہ، حضرت والا کو بہت پسند تھا، حضرت فرمایا کہ خوریز کا لفظ خوب اس بار کیا،
دل حسرت زدہ کی داستان سن کر یقین آیا، دل حسرت زدہ کی داستان سن کر یقین آیا، کہ جنگ نفس شیطان کس قدر خونریز ہے ساقی، کہ جنگ نفس شیطان کس قدر خونریز ہے ساقی، اور جو مثبت سے زیادہ زور ہے منفی عبادت پر، جو مثبت سے زیادہ زور ہے منفی عبادت پر، مقدم سب دواؤں پر یہاں پرہیز ہے ساقی، مقدم سب دواؤں پر یہاں پرہیز ہے ساقی، جو مثبت سے زیادہ زور ہے منفی عبادت پر. فرمایا ہزاروں تہجد سے بڑھ کر ہے ایک گناہ چھوڑ دو، جو مثبت سے زیادہ زور ہے منفی عبادت پر، مقدم سب دواؤں پر یہاں پرہیز ہے ساقی. دل مومن تو پھر دل ہے یہاں پتھر پگھل جائے، تیرا طرز سخن ایسا اثر انگیز ہے ساقی.
واقعی حضرت والا کیا یہی تھا، پوری تصوف کا خلاصہ یہ تھا، گناہوں کو چھوڑ دو اللہ کو پا جاؤ. ذکر تہجد مثبت عبادت ہے اور یہ گناہ اس کو چھوڑنا منفی عبادت ہے. اسی پہ زور تھا جو شیر نے فرمایا کہ اسی پر زور تھا کہ منفی عبادت کرو یعنی گناہوں کو چھوڑ دو. اسی لیے جو ہے پرہیز جو آدمی کرتا رہے دوا کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. دوا کی ضرورت جب پڑتی ہے جب مرض پیدا ہو جائے، جب اس مرض سے اسے نجات ہو جائے تو اس پرہیز کی وقت سے پھر کسی علاج کی ضرورت نہیں ہوگی، خود بخود ہی اس کو شفا ہو جائے گی، اس کو مرض لگے گا ہی نہیں. اسی لیے مقدم کیا اس کو. وہ بیمار بھی اگر پرہیز نہ کرے تو مرض بڑھتا جاتا ہے کہ نہیں، تو بیمار کے لیے یہی ہے اس کو مثبت عبادات سے زیادہ، اور سلسلوں میں اہل حق کے سلسلے ہیں وہ اس کا علاج کیا بتاتے ہیں، جن کو فن سے تصوف کے مناسبت نہیں، اپنی حقیقت نہیں، معلوم نہیں، وہ کرم سے گناہ ہو گیا کہ یہاں 70,000 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو. اب بتائیے اس بجائے اس کا وہ بتانے کے کہ کچھ نفس کو اسے سزا دو، یہ کرو، اس نگاہ کو بچاؤ اور اس سے دوری اختیار کرو، جو اس کے ہیں یار کئی علاج الگ الگ ہے، تو یہ بتاتے ہیں. تو اس سے کیا یہ علاج تو نہیں ہوا. دوا اس کو عبادت کرانا اور اس کا جو منفی علاج جو ہے وہ نہ بتانا، تو علاج نہیں ہوتا. منفی سی عبادت کے یہاں پرہیز پہ تو گناہوں سے پرہیز کرو سب اللہ کو پا جاؤ گے. ایک صاحب کا خواب میں ملے گا پوشیا تھا پہلے، پھر اس کے بعد جب صحت مند تھے اس وقت کا واقعہ ہے، تو اس نے گناہ تھا شیعہ تھا گناہ مبتلا تھا، پھر اللہ نے ہدایت دی سنی ہو گیا، توبہ کر لی، اور اس کے بعد کسی شیخ سے وہیں بیعت بھی ہو گیا، شیخ بھی اہل حق میں سے تھے، مگر اس کی عادتیں بہت سی ایسی تھی گناہوں کی، بڑے بڑے گناہوں کی چھوٹتی نہیں تھی، تو اس سے جب کوئی گناہ ہو جاتا تھا خصوصاً باہی گناہ شہوت کا گناہ، تو اپنے شیخ کو جا کے بتاتا تھا. اس نے خود خط لکھا تھا یہاں کہ حضرت مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، کہنے لگے چلو خیر، ایک 70,000 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو. اب 70,000 دفعہ پڑھنا تو آدمی کا دماغ ویسے ہی پچو ہو جائے گا، تو اس نے کہا اتنا تو میں ایک نشست میں نہیں پڑھ سکتا. کہنے لگے کہ کئی نشستوں میں پڑھ لو مگر اس کو پورا کر لو. اس نے پڑھ لیا، اب جب وہ پڑھ لیا تو اس نے کہا میرے دل میں آیا کہ اب تو میں پاک صاف ہو گیا، اب کچھ وہ نہیں، اب کوئی مشکل وہ نہیں، پھر معافی کرا لوں گا، پھر گناہ کر لیا. پھر یہ سلسلہ چلتا رہا. اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی زیارت ہوئی اور فرمایا کہ اگر اپنی اصلاح چاہتے ہو تو حضرت والا کا نام لے کے فرمایا کہ حضرت مولانا حکیم محمد اختر صاحب کے پاس جاؤ، تمہاری اصلاح وہیں ہوگی. تو اس نے کچھ توجہ نہیں دی اور اپنا وہی رہا، پھر کسی انہیں گناہ میں چلا رہا، پھر دوبارہ اس کو زیارت ہوئی، اور آپ نے ناراض ہو کے فرمایا کہ وہاں کیوں نہیں گئے، اگر وہاں نہیں جاؤ گے ان سے اصلاح نہیں کراؤ گے تو قیامت تک اصلاح نہیں ہو سکتی. وہی تھا کہ مقدم یا دواؤں پر، مقدم سب دواؤں پر، یہاں پرہیز ہے ساتھ. حضرت والا نے اس کو پھر وہ جو طریقے ہیں بتائے، ماشاء اللہ یہ اب بعد میں خطوط آئے ہوئے سب گناہوں سے اللہ تعالیٰ نے مجھے توبہ کی توفیق دی. پڑھیے.
سفر نامہ جنوبی افریقہ. سفر نامہ جنوبی افریقہ نہیں آ رہی آواز. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا سفر نامہ جنوبی افریقہ 1998، آفتاب نسبت مع اللہ، اس میں سے پڑھ کر سنایا جاتا ہے. سلوک کا نقطہ آغاز خون تمنا ہے، سلوک کا نقطہ آغاز خون تمنا ہے. میرا درد دل یہی چاہتا ہے کہ اختر اور میری اولاد اور آپ سب اولیاء صدیقین کے جو منتہا ہے، جس کے بعد ولایت ختم ہے اور آگے نبوت کے دروازوں پر تالے لگے ہوئے ہیں، وہاں تک پہنچ جاؤ. حضرت والا ارشاد فرما رہے ہیں، میرا درد دل یہی چاہتا ہے کہ اختر اور میری اولاد اور آپ سب اولیاء صدیقین کی جو منتہا ہے، جس کے بعد ولایت ختم ہے اور آگے نبوت کے دروازوں پر تالے لگے ہوئے ہیں، وہاں تک پہنچ جاؤ. ایک سانس بھی اللہ کو ناراض کر کے حرام لذت کشید کرنا بے غیرتی ہے، کمینہ پن ہے اور مہا ڈشٹ ہے. ذرا یہ ہندوستانی لفظ سن لو، ایک ڈشٹ ہوتا ہے، ڈشٹ معنی بدماش، اور ایک مہا ڈشٹ ہوتا ہے یعنی نہایت ہی کمینہ. تو حرام آرزو کا خون کرنا یہ اللہ کے راستے کا اور سلوک کا نقطہ آغاز ہے. جب تمہارا نقطہ آغاز ہی شروع نہیں ہوا تو تم کہاں اللہ تک پہنچو گے؟ خون آرزو کر کے اللہ کو راضی رکھنا یہ سلوک کا نقطہ آغاز ہے، یہ بدایہ ہے اور ہم نہایا کا خواب دیکھ رہے ہیں. سلوک کی ابتدا اسی سے ہے کہ اپنا دل توڑ دو، اللہ کا قانون نہ توڑو. دل غلام ہے، بتاؤ غلام کی قیمت زیادہ ہے یا مالک کی؟ تو اپنا دل توڑ دو، اللہ تعالی کا قانون توڑ کر حرام خوری اور نمک حرامی مت کرو. مولا ہمارے سکون اور راحت اور فرحت کے لیے کافی ہے. جو لیلاؤں کو نمک دے سکتا ہے وہ ہمارے قلب کو حاصل نمکیات دے سکتا ہے، خالق نمکیات لیلائے کائنات. اضافت دیکھیے اس میں کتنے مضاف الیہ ہیں. تو خالق نمکیات لیلائے کائنات جب دل میں آئے گا تو بھول جاؤ گے حسینوں کے چکروں کو. گراؤنڈ فلور کے پیشاب پخانے کے مقامات پر اپنی داڑھی اور گول ٹوپیوں کے تقدس کی خرابی دماغ سے نکل جائے گی اور خون کے آنسو روو گے کہ آہ کیا خبر تھی کہ اے میرے مولا آپ کی یاد میں اتنا مزہ اور پاکیزگی ہے. مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے دل این شکر خوشتر یا آنکھ شکر سازب، یہ چینی زیادہ میٹھی ہے یا جو چینی پیدا کرتا ہے وہ زیادہ میٹھا ہے؟ عشق مجازی کی بربادیاں. فإن له معیشة غنکا، ساری دنیا رومانٹک کو میں للکارتا ہوں. للکارنا چیلنج کا ترجمہ ہے، آج کل مولوی بھی چیلنج بولتا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اردو غالب رہے. میں سارے عالم کے رومانٹک کو للکارتا ہوں کہ جتنے لوگ نظر کی حفاظت نہیں کرتے ان کے دل پر مسلسل اور پہم پریشانیاں ہیں. یہ میرا تجربہ ہے، لونڈیوں اور لونڈوں کے چکر والوں نے آ کر مجھ کو معالج ہونے کی حیثیت سے بتایا کہ صاحب ایک پل کو چین نہیں ہے۔ میں نے دوا لکھی تو اس نے کہا کہ میں نے تو ساری تنخواہ اس لونڈے کو دے دی جو پشاور چلا گیا اور میرے بیوی بچے بھوکوں مر رہے ہیں۔ یہ مرض اتنا خبیث ہے کہ ظالم کے پاس دوا کے پیسے بھی نہیں تھے اور کہتا تھا کہ نیند نہیں آ رہی، دل پریشان ہے۔ اور ایسا ہی دوسرا گروہ جو لونڈیوں کے چکر میں رہتا ہے، اس کی بھی نیند حرام ہوتی ہے۔ ایک شخص نے کہا کہ مجھے نیند نہیں آ رہی ہے اور میرے دماغ میں جیسے کوئی کھونٹا ٹھونک رہا ہے اور دل پر جیسے کوئی ہتوڑا مار رہا ہے، ایک پل کو چین نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ جو اللہ کو ناراض رکھتا ہے اس کے لیے یہی عذاب لا یموت فیہا ولا یحیا رہتا ہے۔ یہ دوزخ کا عذاب ہے جو اس کو بدنظری اور عشق بازی کی وجہ سے دنیا ہی میں ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ اختر کو عشق بازی والوں کے لیے اس کیفیت کی ترجمانی ایک اردو شعر میں کرنی پڑی۔ ہتھوڑے دل پہ ہیں مغزے دماغ میں کھونٹے، ہتھوڑے دل پہ ہیں مغزے دماغ میں کھونٹے، بتاؤ عشق مجازی کے مزے کیا لوٹے، بتاؤ عشق مجازی کے مزے کیا لوٹے۔ ایسے لوگوں کو میں نے چند دن خانقاہ میں رکھ کر اللہ کا نام سکھایا اور اللہ سے دعا بھی مانگی۔ الحمدللہ وہی لوگ کہنے لگے کہ میں آگ میں جل رہا تھا، اب ٹھنڈے پانی میں آ گیا۔ گر خفاش رفت در کورو کبود، باز سلطان دیدرا بارے چبود۔ اگر چمگادڑ پیشاب اور پاخانے کی نالیوں میں گھس کر پیشاب پیتا ہے اور پاخانہ چوستا ہے تو ہم کو کوئی تعجب نہیں ہے، لیکن جس باز نے بادشاہ کو دیکھا ہوا ہے اس ظالم کو کیا ہو گیا کہ باز شاہی ہو کر وہ موش بنا ہوا ہے۔ موش فارسی میں چوہے کو کہتے ہیں، تو مرید کے معنی ہے کہ اب وہ باز شاہی کے مقام کو سمجھنے لگا ہے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، باز سلطان گشتم و نیکو پیم، فارغ از مردارم و کرگس نیم۔ میں اپنے شیخ شمس الدین تبریزی کے فیض سے باز سلطان بن چکا ہوں، اب میں مرنے والی لاشوں کے ڈسٹیمپر کو نہیں دیکھتا کہ ان کی ناک کی اٹھان کیسی ہے، گال کیسے ہیں، آنکھیں رسیلی ہیں، نشیلی ہیں اور نوکیلی ہیں۔ میں باز سلطان بن چکا ہوں اور اللہ کی رحمت سے نیک کردار ہو چکا ہوں، میں مردہ کھانے سے فارغ ہو چکا ہوں، یعنی مرنے والی ٹیڑیوں سے اور ٹیڑوں سے، لڑکوں سے اور لڑکیوں سے، تمام سے اب میری نظر پاک ہو چکی ہے۔ روح جلال الدین رومی مردوں سے فارغ ہو چکی ہے، کرگسیت ختم ہو چکی ہے، اب میں کرگس نہیں ہوں کہ ٹیڈیوں کے چکر میں اور حسینوں کے چکر میں رہوں، کیونکہ ان کا فرسٹ فلور آپ کو گراؤنڈ فلور میں ان کر دے گا۔ جس نے فرسٹ فلور پر پن پن کی اس کو گراؤنڈ فلور میں ان ہونا پڑا، جس نے فرسٹ فلور پر پن پن کی اس کو گراؤنڈ فلور میں ان ہونا پڑا۔ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ میرے غلاموں کی آبرو کو نقصان پہنچے، اس لیے فرسٹ خطرہ یعنی فرسٹ فلور ہی کو دیکھنے کو حرام فرما دیا، تاکہ گراؤنڈ فلور میں میرا کوئی بندہ ان نہ ہو۔ غز بسر کے ذریعے اصل میں حق تعالیٰ نے اپنے غلاموں کی آبرو کو تحفظ بخشا ہے، کیونکہ یغزو من ابصارہم کے بعد آگے آ رہا ہے ویحفظو فروجہم، یعنی نظر نیچی رکھو اور شرمگاہ کی حفاظت کرو، کیونکہ تمہاری شرمگاہیں محفوظ رہیں گی تو تم باعزت رہو گے۔ لہذا فرسٹ فلور ہی کو مت دیکھو تاکہ اس کی نوبت ہی نہ آئے کہ تم ناف کے نیچے پیشاب اور پاخانے کے مقامات کو عبور اور مرور کر کے حرام سرور حاصل کرو، اور جب تمہاری آبرو کو نقصان پہنچے گا تو اللہ تعالیٰ خوش نہیں ہوں گے، کیونکہ جیسے باپ چاہتا ہے کہ میرے بچے باعزت رہیں، اللہ تعالیٰ بھی چاہتے ہیں کہ میرے بندے باعزت رہیں۔ تو مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چاند کی روشنی اس کی ذاتی نہیں ہے، نور القمر مستفاد من نور الشمس۔ چاند کی روشنی مستنیر ہے، وہ سورج سے روشنی حاصل کرتا ہے، لیکن جب وہ پورا روشن ہو جاتا ہے تو وہ منیر بھی ہو جاتا ہے، روشنی دیتا بھی ہے۔ پہلی صفت چاند کی مستنیر ہے، لیکن پھر وہ خود بھی منیر ہو جاتا ہے۔ سالک اور مرید کا دل بھی اللہ تعالیٰ کی تجلیات سے مستنیر رہتا ہے، لیکن جب سورج اور چاند کے درمیان زمین کا کرہ اور گولا حائل ہوتا ہے تو جتنا حائل ہوتا ہے اتنا چاند اندھیرا اور بے نور ہو جاتا ہے، اور جب پورا گولا آ جاتا ہے تو چاند ڈوب جاتا ہے، اور جتنا جتنا زمین کا گولا آتا جاتا ہے اندھیرا بڑھتا جاتا ہے، اور جس دن زمین کا گولا بالکل الگ ہو جاتا ہے چاند پورا روشن ہو جاتا ہے۔ تو جن لوگوں نے اپنے نفس کو مٹانے میں جان کی بازی لگا دی خوش نصیبی ہے ان کی، اور جنہوں نے اپنی جان کی بازی نہیں لگائی یہ خوش نصیب نہیں ہے، یہ بندے کی بدنصیبی ہے کہ وہ اللہ پر مت مرنے سے کتراتا ہے، یہ بندے کی بدنصیبی ہے کہ وہ اللہ پر مرنے سے کتراتا ہے کہ بری خواہشات کو میں کیسے ختم کروں۔ کچھ تھوڑی تھوڑی حرام لذت بھی کشید کرتے رہو تو یہ نصیب والے نہیں ہیں، ابھی اس کو نصیب اولیاء حاصل نہیں ہے، نصیب دوستاں اور نصیب اولیاء انہی کو حاصل ہے جو جان کی بازی لگا کر اپنے قلب کے پورے دائرے کو نفس کی حیلولت سے محفوظ کر لیتے ہیں، پھر ان کے قلب کا من عن من البدایا الى النہایا پورا دل کا چاند روشن، پورا دل چاند کی طرح روشن ہو جاتا ہے۔ نفس کی حیلولت کو ختم کرنے میں وہ جان کی بازی لگا دیتے ہیں کہ جان دے دیں گے مگر اللہ کو ناراض کر کے حرام لذت کشید نہیں کریں گے، یہ ہے نصیب دوستاں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ والوں کا نصیبہ مل جائے تو ذرا ہمت سے کام لو جو اللہ نے آپ کو دی ہے، ہمت چور مت بنو، مالک پر مرنا اپنے جینے کی ضمانت کا انتظام کرنا ہے، مالک پر مرنا اپنے جینے کی ضمانت کا انتظام کرنا ہے، اللہ پر مرنا اپنے جینے کا سامان کرنا ہے، اللہ پر مرنا اپنے جینے کا سامان کرنا ہے۔ جو حیات خالق پر فدا ہوتی ہے وہ ایسی حیات یافتہ ہوتی ہے کہ جس کی صحبت سے دوسروں کو حیات ملتی ہے، جو حیات خالق حیات جو حیات خالق پر فدا ہوتی ہے وہ ایسی حیات یافتہ ہوتی ہے کہ جس کی صحبت سے دوسروں کو حیات ملتی ہے، وہ حیات ساز ہوتی ہے۔ کائنات کے حمقا سمجھتے ہیں کہ صوفیوں کو کیا ملے گا، ٹیڈوں کو بھی نہ دیکھو، ٹیڈیوں کو بھی نہ دیکھو، ہر حرام سے بچو تو پھر یہ دنیا میں کیسے رہیں گے۔ تصوف کو بعض بے وقوف غارت گرے حیات سمجھتے ہیں۔ میرا شعر ہے، حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شعر ہے، غارت گرے حیات سمجھتی تھی کائنات، غارت گرے حیات سمجھتی تھی کائنات، میری نظر میں غم تیرا جانے حیات ہے، میری نظر میں غم تیرا جانے حیات ہے۔ دنیا والے بے وقوف سمجھتے تھے کہ مولویوں کو، صوفیوں کو، اللہ کے عاشقوں کو کیا ملے گا، یہ نہ دیکھو، وہ نہ دیکھو، کالی کو نہ دیکھو، گوری کو نہ دیکھو، تو پھر یہ کیا دیکھیں۔ ارے ظالمو، یہ اپنے مولا کو دیکھیں گے جو سارے عالم کی لیلاؤں کو نمک دیتا ہے، یہ اس مولا کی تلاش میں ہیں۔ جب شکست دل، شکست آرزو، خون تمنا اور تقوی کی برکت سے ان کے قلب میں مولا آئے گا تو تمہارے جیسے کتنے ہی ان کی جوتیاں اٹھائیں گے، پیر دبائیں گے، اور ان کا چہرہ ترجمان مولا ہوگا۔ کائنات سمجھتی ہے کہ ان کی زندگی، ان کا تقوی، یہ سب غارت گرے حیات ہے، مولا کا عشق غارت گرے حیات ہے، ان کو کوئی مزہ ہی حاصل نہیں۔ یہ نہیں سمجھتے کہ وہ شاہ دو جہاں جس دل میں آئے، وہ شاہ دو جہاں جس دل میں آئے، مزے دونوں جہاں سے بڑھ کے پائے، وہ شاہ دو جہاں جس دل میں آئے، مزے دونوں جہاں سے بڑھ کے پائے۔ جو اپنے قلب سے تمام غیر اللہ کو نکال دے تو کیا اس کا چہرہ ترجمان مولا نہ ہوگا؟ نکالو یاد حسینوں کی دل سے اے مجذوب، نکالو یاد حسینوں کی دل سے اے مجذوب، خدا کا گھر پئے عشق بتا نہیں ہوتا، خدا کا گھر پئے عشق بتا نہیں ہوتا۔ جو اتنا غم اٹھائے گا تو کیا اللہ ارحم الراحمین نہیں ہے، وہ اس کے دل کا پیار نہیں لیں گے؟ جو بچہ اپنے ماں باپ کو خوش کرنے کے لیے غم اٹھاتا ہے، ماں باپ اس کا پیار لیتے ہیں یا نہیں؟ اور نافرمان بچے کو جوتے مارتے ہیں تو جو نافرمانی سے حرام لذت کشید کرتا ہے اس کی کھوپڑی پر جوتے پڑتے نظر نہیں آتے، مگر اس کے قلب پر اللہ کے بودھ اور لعنت کے جوتے پڑتے ہیں، وہ تڑپتا رہتا ہے، پاگل کی طرح رہتا ہے، عاشق مجاز کو ایک پل کو چین نہیں ملتا۔ اسی لیے حکیم الامت فرماتے تھے کہ عشق مجازی عذاب الہی ہے، اور حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دنیاوی محبتیں چند دن کی ہوتی ہیں، جب شکل بگڑی تو سب بھاگ نکلے۔ حضرت والا رحمت اللہ علیہ کا شعر ہے، شکل بگڑی تو بھاگ نکلے دوست، شکل بگڑی تو بھاگ نکلے دوست جن کو پہلے غزل سنائے ہیں، شکل بگڑی تو بھاگ نکلے دوست جن کو پہلے غزل سنائے ہیں. پھر یہ نفسانی محبت نفرت و عداوت میں کنورٹ ہو جاتی ہے. دیکھا آپ نے میرا بنوٹ. یہ محبت جو آنکھوں سے اور چہرے کی بناوٹ سے ہے، یہ چند دن کے بعد جب جغرافیہ بدل جائے گا تو نفرت و عداوت سے بدل جائے گی. روئے زمین پر آج تک ہم کو ایسا کوئی بھی نہیں ملا جس کو عشق مجازی میں ہمیشہ با وفائی ملی ہو. جب چہرہ بدل گیا تو سب وہاں سے بھاگ گئے، جب ملائم خاں خشب خاں ہو گئے. یہ بھی حضرت والا رحمت اللہ علیہ کا شعر ہے، بہت مزیدار. جب ملائم خاں خشب خاں ہو گئے سارے عاشق پھر کھسک خاں ہو گئے. جب ملائم خاں خشب خاں ہو گئے سارے عاشق پھر کھسک خاں ہو گئے. سرحد کے خان لوگ اس شعر سے بہت مزہ لیتے ہیں. خشب مانا لکڑی، یعنی آزا سخت ہو گئے، بڑی عمر ہو گئی، سب بھاگ نکلے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے عاشقوں سے ہمیشہ پیار کرتے ہیں. اور اللہ کیسے پیار کرتے ہیں اس پر بھی میرا ایک شعر ہے، لیکن پہلے مولانا منصور کا شعر سن لیجئے. جب نظر بچائی اور دل ٹوٹا، دل جو ٹوٹا تو اسے قرب کا اعزاز ملا، دل جو ٹوٹا تو اسے قرب کا اعزاز ملا. تو جب نظر بچا کر دل ٹوٹا تو اس حسرت زدہ قلب کو اللہ کا پیار کیسے ملتا ہے؟ حضرت والا کا شعر ہے، میرے حسرت زدہ دل پر انہیں یوں پیار آتا ہے، میرے حسرت زدہ دل پر انہیں یوں پیار آتا ہے کہ جیسے چوم لے ماں چشم نم سے اپنے بچے کو. میرے حسرت زدہ دل پر انہیں یوں پیار آتا ہے کہ جیسے چوم لے ماں چشم نم سے اپنے بچے کو. یہ اختر کا شعر ہے، اسے عمل کی نیت سے سنو اور خوب غور سے سن لو. واللہ کہتا ہوں ورنہ پچھتاؤ گے، پھر میری آہ کو رائے گاں کرنے والو، میری آہ کو رائے گاں کرنے والو، میرے ساتھ یہ بے وفائی نہ کرنا. میری آہ کو رائے گاہ کرنے والو، میرے ساتھ یہ بے وفائی نہ کرنا. باتوں کو برائے بات نہ سنو، برائے عمل سنو. یہ آہ دل اللہ نے مجھے بزرگوں کے صدقے میں عطا کی ہے، سمجھ لو کہ آدھی زندگی ختم ہو گئی اللہ والوں کی جوتیاں اٹھاتے اٹھاتے. لہذا میرے درد دل کو رائے گاہ مت کرو، ورنہ انہی گومود کے مقامات کے چکر میں رہو گے، اور ایک دن موت آ جائے گی اور پیشاب اور پخانے کے مقامات پر لعنتی حیات لے کر خدا کے سامنے جب پیش ہوگے تو اللہ پوچھے گا کہ تم نے زندگی کہاں استعمال. زندگی پربہار ہوتی ہے جب خدا پر نثار ہوتی ہے، زندگی پربہار ہوتی ہے جب خدا پر نثار ہوتی ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ جن کا قلب غیر اللہ سے پاک ہو گیا اور مولا دل میں آ گیا ان کا چہرہ ترجمان مولا ہوتا ہے، اور جنہوں نے مولا کو بھی یاد کیا مگر لیلاؤں کو بھی نہیں چھوڑا تو ان کے چہرے پر سایہ بھی ہوتا ہے اور اندھیرا بھی ہوتا ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ جہاں سایہ بھی ہو دھوپ بھی ہو وہاں مت بیٹھو. تو اسی سے یہ بھی سمجھو کہ گناہگار زندگی اور اللہ والی زندگی کو مخلوط مت کرو. اللہ حدیث میں آتا ہے کہ جہاں سایہ بھی ہو دھوپ بھی ہو وہاں مت بیٹھو. تو اسی سے یہ بھی سمجھو کہ گناہگار زندگی اور اللہ والی زندگی کو مخلوط مت کرو. ہمت کر کے اندھیروں کو بالکل مٹا دو. ایسی حیات اچھی نہیں ہے کہ کچھ گناہ کر کے حرام مزہ بھی لے لیا اور کچھ اللہ اللہ کر کے اللہ کا نور بھی لے لیا. تو ظلمات اور انوار دونوں کو جمع مت کرو. اور ظلمت کیسے جمع ہو اور نور اور ظلمت کیسے جمع ہو سکتے ہیں؟ ہمت سے کام لو. جب دل غیر اللہ سے پاک ہو جائے گا تو اللہ ہی اللہ ہوگا اور چہرہ پورا پورا ترجمان مولا ہوگا. جیسے 14 تاریخ کا چاند ہوتا ہے، اس کا دل 14 تاریخ کے چاند کی طرح روشن ہوگا. جب اس کے قلب سے نفس کی حیلولت ختم ہو جائے گی تو وہ حق تعالی کی ذات سے مستنیر رہے گا، اور جب پورا روشن ہوگا تو منیر ہو جائے گا. جس کا قلب حیلولت نفس سے پورا مستنیر نہیں ہوا اور وہ منیر کیسے ہو سکتا ہے؟ جس کا قلب حیلولت نفس سے پورا مستنیر نہیں ہوا وہ منیر کیسے ہو سکتا ہے؟ جس کا قلب نفس کی سازشوں میں اور آمیزشوں میں اور آویزشوں میں اور ریزشوں میں حرام لذت کو درامت کرتا ہے، ایسا حامل ظلمات معاصی قلب کیسے اللہ تعالی کے قرب اور جلووں سے مستنیر ہو سکتا ہے؟ جس کا قلب نفس کی سازشوں میں اور آمیزشوں میں اور آویزشوں میں اور ریزشوں میں حرام لذت کو درامت کرتا ہے، ایسا حامل ظلمات معاصی قلب کیسے اللہ تعالی کے قرب اور جلووں سے مستنیر ہو سکتا ہے؟ لہذا ہمت سے کام لو، اگر کبھی خطا کا صدور ہو جائے تو اللہ سے اتنا رو کہ قلب پھر مجلا و مصفا ہو جائے۔
جس کا وقت ختم ہو گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
بتا دیجیے
تو بتا رہے ہیں کہ موبائل پر بعض لوگوں نے تصویر کشی کی کوشش کی تھی، ان کا موبائل تو پکڑ لیا ہے، اب اعلان فرما دیجئے کہ یہاں موبائل کی تصویر کشی جو
ہے۔ دیکھو بھائی، یہاں موبائل وغیرہ سے تصویر لینے کی سخت ممانعت ہے، ہم اس کو بالکل، یہ تصویر کشی بالکل حرام ہے، اس لیے یہاں کوئی اس کی ہمت نہ کرے، ورنہ اس کا موبائل چھین لیا جائے گا اور واپس بھی نہیں کیا جائے گا۔ وہاں تو خانقاہ میں واپس کر دیا جاتا تھا بوجہ شفقت کے، مگر یہ شفقت یہاں نہیں ملے گی۔
ماشاءاللہ، حضرت تو پٹائی فرما دیتے ہیں ایسے موبائل،
پٹائی بھی کی ہے کئی دفعہ، بہرحال خوب سمجھ لو کہ فائدہ نہیں۔ یا دین سیکھنے آتے ہو کہ بے دینی دینے آتے ہو؟ چیز قرآن کا کام کیا، جو فائدہ یہاں ہوتا ہو وہ سب نقصان میں تبدیل ہو گیا۔ شہد کے پورے مٹکے میں ایک قطرہ وہ ڈال دیا جائے ایلوا کا، پورا شہد جو تک شیریں ہوتا ہے وہ سب کڑوا ہو جاتا ہے ایک قطرے سے۔ گناہ کا ایک قطرہ نیکیوں کے سارے نور کو اندھیروں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ تو فائدہ کیا ہوا؟ آئے بھی، محنت بھی کی اور گناہ کا کام کر کے سب ضائع کر دیا۔ پھر اس تصویر کو جو دوسرا دیکھے گا وہ بھی اس کا گناہ بھی ہوگا اس کو بھی، اور اس کا گناہ بھی اس میں لکھا جائے گا، گناہ جاریہ ہوگا، ایک کے بعد دوسرے کے بعد۔ جتنے لوگ 100 آدمی نے دیکھا تو 100 گناہ گار ہوئے، اور 100 کے 100 گناہ گناہ اس کے کھاتے میں آ گئے۔ فائدہ کیا ہوا؟ یہاں تو بھائی اللہ کو حاصل کرنے آتے ہیں، اللہ سے دور ہونے تو نہیں آتے، اس لیے آئندہ کوئی اس کی گناہ کرے، ورنہ پھر یہاں میں نگران بھی مقرر کر دوں ان شاء اللہ تعالیٰ۔ مگر نگران مقرر کرنا یہ تو بڑی، یعنی اس کی بات ہے کہ طبیعت میں شرافت نہیں ہے، ورنہ جو شریف ہوگا، محبت کرنے والا ہوگا، وہ تو اپنے جس سے محبت کرتا ہے اس کی بات مانتا ہے۔ پھر بھی اگر کوئی ایسی آئندہ بھی سن بھی، پھر بھی اس کے باوجود کوئی ایسا کرتا ہے تو موبائل چھین لیا جائے گا اور پھر واپس بھی نہیں کیا جائے گا۔ بس اس کی ضرورت بھی نہ پڑے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے کہ ہمیں گناہوں سے ایسی نفرت ہو جائے جیسے پیشاب پخانے سے ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
نے چلایا
ایک چھوٹا سا نوٹس بھی بنا لیجیے کسی کو.
ہاں
موبائل کے لیے.